ناظرین السلام علیکم، میں لباس رضوی زاویہ نگالے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے انشاءاللہ بخیر و عافیت ہوں گے۔ زاویہ نگاہ میں پیش خدمت ہے رواں ہفتے کے بعض اہم واقعات کا جائزہ، تو آئیے پہلے موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
لبنان کے سیاسی دڑوں کے درمیان دوحہ سمجھوتا، اسرائیل کے ساتھ مذاکرات بے سود، محمود عباس۔ اسرائیل کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات میں وسعت۔ جنگ عراق اور امریکی کانگریس کے نمائندوں کے مفادات۔ ایران کے خلاف امریکہ کی تشہیراتی مہم۔
یا ناظرین، جیسا کہ بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا، لبنان کا سیاسی بحران جو گزشتہ 1.5 برسوں سے جاری تھا، اور جس کی وجہ سے یہ ملک داخلی خانہ جنگی کا شکار ہو رہا تھا، یعنی خانہ جنگی کے دہانے پر پہنچ گیا تھا، اس وقت ختم ہو گیا جب قطر کے دارالحکومت دوحہ میں حکمراں اور مخالف دھڑوں نے، یعنی لبنان کے حکمراں اور مخالف دھڑوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ پارلیمانی انتخابات کے قوانین میں اصلاح کی جائے گی، اور صدر کے انتخاب کے طریقہ کار پر بھی ان دونوں دھڑوں نے اتفاق کیا۔ ملاحظہ کیجیے اس سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ۔
لبنان میں حکمراں اور مخالف سیاسی دھڑوں نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں اپنے ایک طویل اجلاس میں لبنان میں گزشتہ 18 مہینوں سے جاری سیاسی بحران کو ختم کر دیا، جس کی وجہ سے اس ملک میں خانہ جنگی کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ اس اجلاس میں شریک لبنان کے سیاسی گروہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ میشل سلیمان کو، جو لبنان کی فوج کے اس وقت سربراہ ہیں، اس ملک کا صدر بنایا جائے گا اور جلد ہی ان کا انتخاب عمل میں آ جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی ملک میں ایک قومی وفاق کی حکومت انتخابات سے متعلق قانون سازی کو عملی جامہ پہنانے عمل بھی شروع کر دے گی۔ لبنان کی نئی کابینہ میں 16 وزراء حکمراں دھڑے سے ہوں گے، جبکہ 11 وزراء مخالف دھڑے سے ہوں گے، اور اسی طرح 3 وزیروں کو ملک کا صدر اپنی مرضی سے منتخب کرے گا۔ اس کے علاوہ ملک کے انتخابات کا قانون 1980 کے قانون کی بنیاد پر ہی تیار کیا جائے گا، اور بیروت کو 3 الگ الگ انتخابی حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، جس کی بنیاد پر بیروت سے پارلیمنٹ کی نشستوں کا تعین ہو سکے گا، اور اس طرح سے بیروت سے 5 نمائندے عیسائیوں کے ہوں گے، 7 نمائندے شیعہ مسلمانوں کے، اور 7 ہی نمائندے سنی مسلمانوں کے ہوں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دوحہ اجلاس میں طے پانے والا سمجھوتا لبنان کی اسلامی مزاحمت کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے، اور اس سمجھوتے کو اسلامی استقامت کے اس نظریے سے منطبق ہونا چاہیے کہ سیاسی میدان میں بھرپور طریقے سے حصہ لینا چاہیے اور ملک کے دفاع کے لیے اسلحے کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ساتھ ہی بہت سے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ دوحہ اجلاس میں ہونے والے سمجھوتے سے امریکہ اور صہیونی حکومت کے منصوبوں کو بھی شکست ملی ہے، جو لبنان میں فرقہ واریت کو ہوا دے کر اور لبنان کی خانہ جنگی میں حزب اللہ کو دھکیل کر اس تنظیم سے 33 روزہ جنگ میں ہونے والی شکست کا بدلہ لینا چاہ رہے تھے۔ ساتھ ہی دوحہ اجلاس میں ہونے والے سمجھوتے میں یہ بات بھی غور کرنے کی ہے کہ کابینہ میں مخالف دھڑے کی نشستوں کی تعداد اتنی ہے کہ اگر حکومت کوئی ایسا فیصلہ کرنا چاہے جو لبنان کے عوام کے مفادات کے منافی ہو، تو مخالف دھڑا اس کو روک سکتا ہے۔ در حقیقت یہ کہا جا سکتا ہے کہ لبنان کی قومی وفاق کی حکومت میں ایک طرح کا توازن برقرار رہے گا، اور عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل کا یہ بیان کہ دوحہ اجلاس میں کوئی فاتح یا مفتو نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھوتا لبنانیوں کو ایک پرامن ملک عطا کرتا ہے، در حقیقت ایک بہت ہی حقیقت پسندانہ بیان ہے۔ اسی لیے دوحہ اجلاس کا زبردست خیر مقدم کیا گیا ہے، اور بیروت کے مرکز میں مخالف دھڑے کی جانب سے دھرنے کا خاتمہ، جس کا اعلان پارلیمنٹ کے اسپیکر نبی بیری نے کیا، اس بات کی نوید دیتا ہے کہ لبنان میں ایک نیا سیاسی منظرنامہ ابھر کر سامنے آنے والا ہے، اور ملک میں امن و امان کے قیام کا ایک نیا دور شروع ہوا چاہتا ہے۔ اگرچہ امریکہ اور صہیونی حکومت کی سازشوں اور ریشہ دوانیوں سے غافل نہیں رہنا چاہیے، جن کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ دوحہ اجلاس کو ناکام بنا دے اور ان کو جو شکست ہوئی ہے اس کی کسی طرح سے تلافی کریں۔ اس کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ دوحہ اجلاس لبنان میں سیاسی بحران کو ختم کرنے کے لیے ایک اصولی اتفاق رائے کو وجود میں لانے میں کامیاب ہو گیا ہے، اور یہ امر قطر کے امیر کے لیے بھی، جنہوں نے اس سمجھوتے کے حصول کے لیے ثالثی کا کردار ادا کیا ہے، کافی اہمیت کا حامل ہے، اور ان کی ساکھ اور بھی نکھر کر سامنے آئی ہے۔
لبنان کے سیاسی بحران کے خاتمے کے لیے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں منعقدہ اجلاس اور اس میں طے شدہ سمجھوتا، سیاسی تبصرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا. فلسطینی انتظامیہ کے سربراہ محمود عباس نے اب خود اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ صہیونی حکومت کے ساتھ اب تک کے مذاکرات بے سود، لاحاصل اور بے فائدہ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات ہوتے رہے اور صہیونی حکومت نے اپنی تشدد آمیز پالیسیوں میں شدت اختیار کی اور صہیونی بستیوں کی تعمیر کے عمل کو بھی نہ صرف یہ کہ اس نے نہیں روکا، اس میں اور تیزی پیدا کر دی. ملاحظہ کیجیے سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ.
فلسطینی انتظامیہ کے سربراہ محمود عباس نے صہیونی بستیوں کی تعمیر کی توسیع اور صہیونی حکومت کے وحشیانہ اقدامات کے جاری رہنے کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ اب تک کے مذاکرات بے سود رہے ہیں. محمود عباس نے عوامی محاذ برائے آزادی فلسطین کے سیکرٹری جنرل نائف حواتمہ سے عمان میں ہونے والی ملاقات میں کہا کہ مختلف مسائل من جملہ بیت المقدس کے مستقبل اور صہیونی بستیوں کی تعمیر کو روک دیے جانے کے سوال پر ہونے والے مذاکرات کا کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلا ہے. نائف اعتماد نے بھی محمود عباس سے کہا کہ وہ صہیونی حکومت کے ساتھ اپنے مذاکرات کو روک دیں. کچھ دنوں قبل بھی فلسطینی انتظامیہ کے ایک عہدیدار ریاض المالکی نے بھی کہا تھا کہ امریکی صدر بش کے ساتھ محمود عباس کے سبھی مذاکرات من جملہ شرم الشیخ میں ہونے والے حالیہ مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا اور ان مذاکرات سے فلسطینی عوام کے لیے کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہو پایا ہے. فلسطینی پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر احمد بہر نے بھی امریکہ اور صہیونی حکومت کے ساتھ فلسطینی انتظامیہ کے مذاکرات پر جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا شدید تنقید کی ہے. احمد بہر نے کہا کہ امریکی صدر کے حالیہ بیانات جو انہوں نے بہت ہی کھل کر صہیونی حکومت کی حمایت میں دیے ہیں محمود عباس کے ان تمام خوابوں کو چور چور کر دیتے ہیں جو انہوں نے امریکہ اور صہیونی حکومت کے ساتھ مذاکرات میں دیکھے تھے. فلسطین کے حالیہ چند برسوں کے واقعات نے ساز باز کے مذاکرات کو بے سود اور لاحاصل ثابت کر دیا ہے. مشرق وسطی میں ساز باز کے عمل کا نتیجہ سوائے اس کے اور کچھ بھی برآمد نہیں ہوا کہ صہیونی حکومت کی توسیع پسندانہ اور تشدد آمیز پالیسیوں میں اور زیادہ شدت آ گئی ہے. اعداد و شمار سے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ جب بھی ساز باز کا عمل شروع ہوتا ہے اس کے دوران یا پھر اس کے فوراً ہی بعد صہیونی حکومت کی وحشیانہ اور تشدد آمیز کارروائیوں میں شدت پیدا ہو جاتی ہے اور مظلوم فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹنے لگتے ہیں. 1991 سے لے کر سن 2000 کے دوران اور پھر اس کے بعد اناپولس کانفرنس کے بعد فلسطینیوں کے خلاف جن وحشیانہ کارروائیوں کا ارتکاب کیا گیا ہے وہ اس بات کو بخوبی ثابت کر دیتی ہیں. انہی حالات کی بنا پر فلسطینی رائے عامہ کے جہادی گروہوں کے رہنماؤں نے بھی ساز باز کے عمل کے تئیں اپنے شدید غم و غصے کا اظہار کیا اور انہوں نے بارہا یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ اس طرح کے ساز باز کے عمل کو فوری طور پر بند کیا جائے اور امریکہ اور صہیونی حکومت کے ساتھ مذاکرات کے سلسلے کو ختم کیا جائے. لیکن محمود عباس نے اپنے اس اعتراف کے باوجود صہیونی حکومت اور امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ابھی تک مذاکرات کے سلسلے کو بند کرنے پر مبنی فلسطینیوں کے مطالبے پر کوئی توجہ نہیں دی ہے، جس کی وجہ سے فلسطینیوں میں ان کی ساکھ بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے.
جی ناظرین، شاید شاعر کا مصرع یہاں پر صادق آئے کہ ہائے اس زود پشیمہ کا پشیمہ ہونا. کاش محمود عباس کی سمجھ میں ابھی بھی یہ بات آ جاتی کہ صہیونی حکومت کے ساتھ مذاکرات یا امن کی بات کرنا بالکل بے سود ہے، کیونکہ جس حکومت کی ماہیت اور سرشت ہی بربریت، توسیع پسندی اور جارحانہ عزائم پر استوار ہو تو اس کے ساتھ امن یا صلح کی بات کرنا کسی بھی اعتبار سے مفید اور سود مند ثابت نہیں ہو سکتی. اور اب رخ کرتے ہیں ہندوستان کا. ہندوستان اور اسرائیل کے درمیان اسلحہ جاتی تعاون میں توسیع کے ساتھ ساتھ اب اطلاعات یہ ہیں کہ اسرائیل اور ہندوستان کے درمیان زرعی شعبے میں بھی تعاون میں توسیع ہو رہی ہے، اور اس سلسلے میں اسرائیل کے ایک وزیر نے بھی حال ہی میں نئی دہلی، راجستھان اور مہاراشٹرا کا دورہ بھی کیا ہے. اس بات کا انکشاف ہندوستان ٹائمز نے کیا ہے. اس صورتحال پر تبصرہ کر رہے ہیں ہندوستان کے ممتاز صحافی اور سینئر تجزیہ نگار ظفر آغا.
چار پانچ برسوں میں جیسا کہ آپ واقف ہیں کہ ہندوستان اور اسرائیل کے تعلقات آپس میں بے حد بڑھے ہیں، اور اس کی شروعات یوں تو سن 90 کی دہائی میں جب نرسمہا راؤ کی حکومت ہندوستان میں تھی اس دور میں شروع ہو گئی تھی، لیکن کانگریس پارٹی کی حکومت ہونے کی وجہ سے نرسمہا راؤ بہت کھل کر اسرائیلی حکومت کے ساتھ ہندوستان کی قربت نہیں بڑھا سکے تھے. لیکن جب سے جب 1998 میں اٹل بہاری واجپئی کی حکومت اقتدار میں آئی، یعنی بھارتی جنتا پارٹی کے قیادت میں ان نیشنل ڈیموکریٹک الائنس کی جو حکومت تھی، اس کے رشتے بھارتی جنتا پارٹی کے کی حکومت کے دور میں اسرائیل کے ساتھ بے حد قربت کے ہوئے. اور جو اس وقت ہمارے ڈیفنس منسٹر تھے واجپئی حکومت میں، یعنی جارج فرنانڈیز صاحب، انہوں نے ڈیفنس کے فیلڈ میں اسرائیل کے ساتھ بہت سارے معاہدے کیے، اور دھیرے دھیرے اسرائیلی ہتھیار ہندوستان کی فوج کا ایک بہت اہم حصہ بن گئے. اور کئی بار کمیونسٹ پارٹیز نے اس کی مخالفت بھی کی، لیکن اس مخالفت کے باوجود اور عوامی سطح کے اوپر کبھی بھی جب کبھی بھی کوئی تعلقات اسرائیل کے ساتھ بڑھے وہ بہت خاموشی سے ہوئے، اور عوامی سطح پہ پارلیمنٹ میں یا پارلیمنٹ کے باہر اس کا کبھی ڈبیٹ نہیں کیا گیا. اور اب یہ عالم ہے کہ جیسے آپ واقف ہیں کہ ابھی چند کچھ عرصے قبل اسرائیل کے وزیر تشریف لائے ہندوستان، اور ہر قسم کے معاہدے ان سے ہوئے ہیں، ایگریکلچر کے فیلڈ میں، تعلیم کے فیلڈ میں، ڈیفنس میں تو تعلقات ہمارے ہیں. اور دراصل یہ جو تبدیلی یہ ہندوستان کی فورن پالیسی میں آئی ہے، جو اسرائیل سے قربت ہوئی ہے، یہ تب سے شروع ہوئی ہے جب سے ہندوستان نے گلوبلائزیشن اور اوپن اکانومی کا ہندوستان کا رجحان اور جھکاؤ ہوا ہے اوپن اکانومی کی جانب. اوپن اکانومی ہونے کی وجہ سے ہندوستان امریکہ کے بہت قریب آ گیا. آپ واقف ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کے جتنے گہرے رشتے ہیں، ان رشتوں میں امریکہ کا دباؤ ہندوستان پر رہا، اور اس دباؤ میں آخر ہندوستان نے اسرائیل کے ساتھ قربت بڑھائی ہے. اور چاہے وہ مسئلہ فلسطین ہو یا اسلامی دنیا کے دوسرے مسائل ہوں، ان میں اب ہندوستان کی وہ رغبت نہیں ہے جو کبھی 1970 اور 1960 اور 1950 کی دہائی میں ہوا کرتی تھی. اب اس فلسطین کے لیے ہندوستان کی حکومت اس طرح سے آواز نہ یونائیٹڈ نیشنز میں اٹھاتی ہے، نہ یونائیٹڈ نیشنز کے باہر جیسے پہلے کبھی اٹھایا کرتی تھی. اس کی وجہ یہی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جس حکومت کے بھی رشتے ہوتے ہیں، وہ حکومت مسلم مسائل سے دور ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہی تبدیلی ہندوستان کی فورن پالیسی میں بھی دکھائی دے رہی ہے.
جی ہاں، ہندوستان اور اسرائیل کے درمیان مختلف شعبوں میں بڑھتے ہوئے تعلقات اور ہندوستانی مسلمانوں کی تشویش. آپ سن رہے تھے سیاسی تجزیہ، ہندوستان کے ممتاز صحافی اور سینئر تجزیہ نگار ظفر آغا سے. اور اب رخ کرتے ہیں عراق کا. جنگ عراق میں جہاں امریکی کمپنیوں نے بے پناہ منافع کمائے ہیں، وہیں امریکی کانگریس کے نمائندے بھی جنگ عراق میں اپنے لیے منافع کمانے سے پیچھے نہیں رہے ہیں. اور انہوں نے اس سلسلے میں عراق میں امریکہ کی مختلف غیر سرکاری اور غیر فوجی کمپنیوں کا استعمال بھی کیا ہے، جنہیں امریکی فوج کی عراق کے اندر پشت پناہی اور حمایت حاصل ہے. اس سلسلے میں ملاحظہ کیجیے ہمارا یہ تبصرہ.
عراق میں امریکہ کی جنگ سے نہ فقط امریکی کمپنیوں کو بے پناہ فائدہ پہنچا ہے، بلکہ امریکی کانگریس کے نمائندوں کو بھی عراق کی تیل کی دولت سے بہت کچھ حاصل ہوا ہے. امریکی ذرائع کے مطابق امریکی کانگریس کے 151 نمائندوں نے عراق جنگ میں امریکی وزارت جنگ پینٹاگون سے وابستہ کمپنیوں میں $250 ملین سے زائد سرمایہ کاری کی ہے. دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہیے کہ امریکی کانگریس کے یہ نمائندے پینٹاگون کی کمپنیوں کے شریک اور پارٹنر شمار ہوتے ہیں، جنہوں نے جنگ عراق میں سرمایہ کاری کر رکھی. امریکہ کی ایک غیر سرکاری تنظیم OMB نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں اعلان کیا کہ عراق میں سرگرم امریکہ کے اسلحہ جاتی، سیکیورٹی اور دیگر سروسز سے متعلق کمپنیوں نے صرف 2006 میں $275 ملین امریکی وزارت جنگ سے اپنا مہنتانہ وصول کیا ہے۔ اگرچہ عراق میں سرگرم کمپنیوں میں امریکی کانگریس کے نمائندوں کو ہونے والے منافع کے بارے میں صحیح اعداد و شمار معلوم نہیں ہو سکے ہیں، تاہم شواہد سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ منافع اس قدر زیادہ ہے کہ عراق پر امریکہ کے قبضے کو 5 سال کا عرصہ گزر جانے اور عراق میں سرگرم امریکی کمپنیوں کو ہونے والے نقصانات کے باوجود ان کمپنیوں کے شیئر ہولڈرز اور عہدیداران ابھی بھی عراق میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کا رسک لینے کو تیار ہیں۔ یہاں تک کہ واشنگٹن کے حکام بھی اس بات پر راغب ہیں کہ امریکی غیر فوجی سیکیورٹی کمپنیاں جو عراق میں سرگرم ہیں امریکی فوج کے شانہ بشانہ کام کرتی رہیں۔ ہالی برٹن ان جملہ کمپنیوں میں سے ایک ہے کہ جس کے افراد کا بش سے قریبی رابطہ ہے، جن میں نائب صدر ڈک چینی کا نام سب سے اوپر لیا جا سکتا ہے۔ جس وقت ڈک چینی اس کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر تھے، اس وقت عراق میں سرگرم سبھی غیر سرکاری سیکیورٹی کمپنیاں من جملہ بلیک واٹر بھی ہالی برٹن جیسی کمپنیوں میں شیئر ہولڈر تھیں اور اس کے سبھی افراد امریکی صدر بش سے بہت قریب تھے۔ شواہد سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ سیکیورٹی کے معاملات میں خاص طور پر عراق میں سفارتکاروں اور غیر ملکی افراد کے حفاظت پر مامور سیکیورٹی کمپنیاں بہت ہی زیادہ سرگرم ہیں۔ عراق کے تیل کی صنعت میں بھی سب سے زیادہ امریکہ کی ہی تیل کمپنیاں سرگرم ہیں۔ بنابراین ان حقائق کے پیش نظر اب اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ عراق جنگ سے جہاں بش کی جارحانہ خواہشات کی تشفی کا سامان مہیا ہوا، وہیں بش کے دوستوں اور ان کے حامیوں کے لیے مالی اعتبار سے بھی کافی سود مند ثابت ہوا۔ اسی لیے یہ افراد کسی بھی قیمت پر اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ عراق سے واپس چلے جائیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ امریکی رائے عامہ، عراق کے عوام اور اسی طرح عالمی برادری سب کے سب امریکی صدر بش کو ہی ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے عراق کے ابتر صورتحال کا ذمہ دار سمجھتی ہیں اور انہیں امریکی تاریخ کا سب سے نفرت زدہ صدر سمجھتی ہیں۔
جہاں جنگ عراق سے امریکی صدر بش کے ساتھیوں اور امریکی کانگریس کے نمائندوں کو بے پناہ منافع، سیاسی تبصرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے سلسلے میں امریکہ کی مخاصمانہ پالیسیاں جیوں کی توں جاری ہیں، جبکہ گزشتہ 3 برسوں سے یہ بات پوری دنیا کے لیے اور عالمی برادری کے لیے ثابت ہو چکی ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا پرامن ایٹمی پروگرام یقینی طور پر اور صحیح معنوں میں پرامن مقاصد کے لیے اور اس میں کسی بھی طرح کا انحراف نہیں پایا گیا، اور اس بات کا اعلان آئی اے ای کے معائنہ کاروں نے اپنی متعدد رپورٹوں میں کیا، اور اسی طرح آئی اے ای کے ڈائریکٹر جنرل محمد البرادعی نے بارہا اپنی رپورٹ میں کیا، اور ابھی حال ہی میں مصر کے تفریحی مقام شرم الشیخ میں بھی محمد البرادعی نے اپنے ایک خطاب جو کہ اقتصادی عالمی فورم کے تحت منعقد ہوا تھا، وہاں ایک اجلاس میں انہوں نے یہ بیان دیا کہ ایران کا ایٹمی پروگرام پرانے مقاصد کے لیے ہے اور کسی کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں جو یہ ثابت کر سکے کہ ایران اپنی ایٹمی سرگرمیوں میں کسی بھی طرح سے انحراف کا مرتکب ہوا ہو۔ اس کے باوجود امریکی حکام اور عہدیداران اسلامی جمہوریہ ایران اور اس کے پرامن ایٹمی پروگرام کے خلاف مسلسل پروپیگنڈا مہم میں مصروف ہیں، اور اس درمیان امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پلوسی نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ واشنگٹن کے ساتھ دوسرے ملکوں کے تعلقات کا معیار یہ ہوگا کہ وہ ممالک ایران کے پرامن ایران کے ایٹمی پروگرام کے تعلق سے امریکہ کا جو موقف ہے تو امریکی موقف کا کس حد تک ساتھ دیتے ہیں۔ یعنی نینسی پلوسی کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ممالک ایران کے ایٹمی پروگرام کی مخالفت کریں گے وہی امریکہ کے دوست بن سکتے ہیں۔ مبصرین اس طرح کے بیان کو دوسرے ملکوں کے معاملات میں کھلی مداخلت قرار دیتے ہیں۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب گلشن عباس نقوی صاحب کو۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ 2-3 برسوں سے امریکہ کی مخاصمہ پالیسیاں کس طرح سے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف جاری ہیں۔ یہ ایٹمی پروگرام تو ایک بہانہ ہے، جیسا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے حکام بارہا کہہ چکے ہیں کہ اگر یہ ایٹمی پروگرام کا مسئلہ نہ ہوتا تو امریکہ کوئی دوسرا بہانہ تلاش کر لیتا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کا اس جو موقف امریکہ کا مخاصمانہ، اس پر تبصرہ چاہوں گا۔
بالکل، اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ امریکہ کی ایران مخالف پالیسیاں اور ایران کے خلاف جو اس کا موقف ہے وہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور ساری دنیا جانتی ہے کہ آج سے نہیں ہے، دو تین برسوں سے نہیں ہے، بلکہ جب سے ایران میں اسلامی انقلاب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں کامیاب ہوا ہے، اسی زمانے سے ہی امریکہ نے ایران کے خلاف اپنی پالیسیاں جو ہیں وہ خصوصی طور پر مخاصمانہ پالیسیاں جو ہیں وہ وضع کی۔ اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ انقلاب سے پہلے یہاں پر شاہ کی حکومت تھی اور وہ اس پورے خطے میں امریکہ کے ایک چیلے کا یا امریکی مفادات کا محافظ تھا اور امریکہ کے لیے کام کر رہا تھا۔ لیکن جب حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں انقلاب اسلامی جو ہے وہ یہاں پر کامیاب ہوا اور عوام کی یعنی 98% آبادی نے جو ہے اس میں بھرپور شرکت کی، تو اس کے بعد ایران میں اور اس کے نتیجے میں پورے خطے میں امریکی مفادات جو تھے وہ خطرے میں پڑ گئے۔ تو تب سے لے کر آج تک جو ہے امریکہ ایران کی مخالفت کرتا چلایا ہے، اور خاص طور پر ان دنوں میں یہ وہ بہانہ بنا رہا ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ آپ دیکھیں تو امریکہ نے خود ایران کے ساتھ ایٹمی توانائی میں تعاون کا جو سمجھوتا کیا تھا وہ انقلاب اسلامی سے پہلے کا تھا اور پرانی حکومتوں کے ساتھ،
اس وقت بھی ایران کے پاس تیل تھا،
جی اس وقت بھی ایران کے پاس تیل تھا اور وہ ایران کی مدد کرنا چاہتا تھا یعنی ایٹمی توانائی کے شعبے میں بھی، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسی چیز کو بہانہ بنا رہا ہے اور عالمی رائے عامہ کو ایران کے خلاف ہموار کر رہا ہے۔ تو اس سے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ امریکہ کو صرف یہ ایک بہانہ اس نے بنا رکھا ہے ایٹمی توانائی کا، اور جھوٹ اور بے بنیاد پراپیگنڈے کرتا ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیاروں تک رسائی کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ فرض کریں کہ یہاں پر انقلاب اسلامی کامیاب نہ ہوا ہوتا اور یہ تحریک نہ چلی ہوتی اور اسی طرح شاہ کی ڈکٹیٹر اور ظالم حکومت جو ہے وہ اسی کا تسلسل ہوتا اور آج بھی وہی ہوتی، تو خود امریکہ جو ہے وہ ایران کے جو حکام ظالم ڈکٹیٹر ہوتے تو ان کے ساتھ وہ ایٹمی شعبے میں بھی تعاون کرتا تاکہ خطے میں اپنے مفادات جو ہے وہ حاصل کر سکتا۔ تو اصل وجہ مین وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر چونکہ انقلاب اسلامی آ چکا ہے،
اسلامی نظام حکومت
قائم ہو چکا ہے اور امریکہ کے مفادات جو تھے، امریکہ کا وہ جو ایک جلال اور شکو کھوکھلا جلال اور شکو جو تھا اس کو حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے توڑ دیا، تو بہرحال ان سب اصل وجہ جو ہے وہ اس یہ ہے۔
جی نینسی پلوسی کا جو بیان ابھی آیا ہے کہ دوسرے ملکوں کے واشنگٹن کے تعلقات کا معیار یہ ہوگا کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کی وہ کس حد تک مخالفت کرتے ہیں، اس سلسلے میں واشنگٹن کا کتنا ساتھ دیتے ہیں، تو اسے کیا آپ دوسرے ملکوں کے آزاد خارجہ معاملات میں مداخلت نہیں سمجھتے؟
جی بالکل، اس کے بارے میں ذرا دو باتوں کو ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ آپ دیکھیں کہ جب بھی امریکی حکام جو ہیں وہ خاص طور پر جب اسرائیل میں آ کر بات کرتے ہیں،
جی ہاں اسرائیل میں بیان دیا تھا انہوں نے،
جی یا اسرائیلی ذرائع ابلاغ جو ہیں ان سے بات کرتے ہیں، یہ بیان جو انہوں نے دیا یروشلم پوسٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے دیا، تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر وہ ایران کے خلاف زیادہ بولتے ہیں، ایران کے خلاف پالیسیاں جو ہیں وہ اپنی زیادہ برملا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ایک تو چونکہ امریکہ میں صہیونی لابی بہت طاقتور ہے، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ امریکہ میں کوئی بھی صدر کوئی آدمی اس وقت تک صدر نہیں بن سکتا جب تک اس کو وہاں کی صہیونی لابی کی امداد جو ہے وہ حاصل نہ ہو، اسی طرح امریکہ میں جو ایوان نمائندگان میں نمائندے اور
منتخب
جو ہیں جی تو ان کو بھی صہیونی لابی کی شدید ضرورت ہوتی ہے اور انہی کی مدد سے وہ جو ہیں وہ ایوان نمائندگان تک پہنچتے ہیں، تو جب بھی امریکی حکام جو ہیں وہ صہیونی ذرائع ابلاغ کے ساتھ یا اسرائیل میں آ کر بات کرتے ہیں تو اس صہیونی لابی کی امداد کو حاصل کرنے کے لیے، اسرائیلی حمایت کو حاصل کرنے کے لیے،
خوش کرنے کے لیے،
جی ان کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے ذاتی اور یا گروہی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے ایران کے خلاف وہ پراپیگنڈا جو ہے بے بنیاد پراپیگنڈا وہ کرتے رہتے ہیں اور ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم ایران کے جو ہیں خلاف ہیں اور اسرائیل کے حامی ہیں تاکہ وہ حمایت ایک تو حاصل ہو سکے، ایک یہ بات ہے، اور دوسری بات جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ بھی ہے کہ نینسی پلوسی نے یہ کوشش کی ہے اس کے ساتھ کہ دوسرے ممالک جو ہیں عالمی قوانین کے تحت جن کو اپنی پالیسیاں بنانے کا، اپنے خارجہ تعلقات قائم کرنے کا جو ہے وہ آزاد ہیں، اس میں آزادانہ ان کو حق حاصل ہے، تو ان کے امور میں انہوں نے مداخلت کی کوشش کی ہے اور ان کو مرعوب کرنے کی کوشش کی ہے، مداخلت کی ہے دوسرے ممالک کے امور میں.
جی ابھی دیکھیں کہ جو مصر کے تفریحی مقام یا تفریحی شہر شرم الشیخ میں عالمی اقتصادی فورم کا اجلاس ہو رہا تھا، اس میں البرادعی نے ایک بار پھر یہ بات کہی ہے کہ ہمارے پاس یا دنیا کے پاس ایسا کوئی ثبوت یا کوئی دلیل نہیں جس سے ثابت کر سکے کہ ایران کی ایٹمی سرگرمیاں جو ہیں وہ کسی انحرافی راستے پر ہوں، بلکہ اس کا پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے. اور اس سے پہلے بھی وہ بار بار کہہ چکے ہیں، اور اس سے پہلے جب انہوں نے ابھی مارچ میں جو رپورٹ پیش کی تھی کہ ایران کے پروگرام میں کسی بھی طرح کا کوئی انحراف نہیں پایا جاتا، اسی وقت ایران کے خلاف تیسری قرارداد ادا کی گئی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اب جون میں جب ایک نئی رپورٹ پیش کرنے والے ہیں البرادعی، تو اس کا کچھ اثر ہوگا امریکہ اور اس کے بعض اتحادی ملکوں پر؟ دو منٹ کا وقت ہے.
میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک جو ہیں وہ
چند ایک وہ بھی جو اتحادی ممالک ہیں
جی مثلاً برطانیہ وغیرہ جو ہیں، تو وہ البرادعی کی رپورٹ کو کوئی خاص اہمیت دیں گے، چونکہ ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ البرادعی کی ہر رپورٹ میں یہی آتا رہا ہے کہ ہمیں کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا ہے جس میں یہ جس سے ثابت ہوتا ہو کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے. تو ایران نے اپنی طرف سے تو پوری کوشش کی، اور آپ دیکھیں کہ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے ای اے کے ساتھ ہمیشہ ایران نے تعاون کیا ہے، اس کے باوجود کہ ایران کے خلاف قراردادیں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے پاس ہوتی رہی ہیں، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایران نے انتہائی عقلانہ اور دانشمندانہ قدم اٹھاتے ہوئے ہمیشہ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے ساتھ ہمیشہ تعاون کیا ہے، اور اب بھی اس نے یہ قبول کیا ہے کہ گروپ 5+1 نے جو پیکج تیار کیا ہے تو اس کو لے کر یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے جو شعبے کے سربراہ ہیں خاویر سولانا، تو ایران نے اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ وہ ایران میں آ سکتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ جو پیکج لائیں گے ان پر غور و فکر کیا جا سکتا ہے، نظر ثانی اس پر کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ خود ایران نے ایک بڑا اچھا قدم حال ہی میں اٹھایا ہے.
بہت مختصر جی.
جی وہ یہ کہ جی ایران نے خود ایک مثبت قدم اسی سلسلے میں اٹھایا، جیسے انہوں نے اپنا ایک پیکج تیار کیا ہے ایران کے ایٹمی اس کے فعالیت کے بارے میں، تو ایران نے بھی ایک پیکج تیار کیا ہے اور دنیا کے مختلف ممالک اور مختلف جو ادارے ہیں اقوام متحدہ ان کو پیش کیا ہے ایٹمی مسائل سمیت دنیا کے دوسرے جتنے بھی امور ہیں ان کے حل کے سلسلے میں اپنے موقف جو ہیں ان میں بیان کیے.
جی بہت بہت شکریہ. یقیناً اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ گروپ 5+1 کا جو پیکیج ہے اس پہ ہم اسی صورت میں غور کر سکتے ہیں جب اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو جو ایران کے مسلمہ حقوق کے منافی ہوں. ناظرین آپ نے ہمارے معزز مہمان کی گفتگو سنی، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. مجھے علی عباس جی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ.
شکریہ.